بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے. سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادہ. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری یہ نشریات آپ اسلامی جمہوریہ ایران تہران سے سن رہے ہیں. اور سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے چھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک سماعت فرمائیں گے. اور سامعین آئینۂ صحافت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے اور تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے. تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم کی قیادت میں چینی وفد کا دورہ اسلام آباد، سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریب، دونوں ملکوں کے درمیان 6 سمجھوتوں پر دستخط. ہندوستانی پارلیمنٹ کا مانسون سیشن، دونوں ایوانوں میں منی پور کے مسئلے پر حزب اختلاف کے اراکین کا ہنگامہ، پیر کو بھی کارروائی نہ چل سکی. ایران کے ترجمان وزارت خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ. قومی مفادات کی بنیاد پر ایٹمی مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان، لیکن امریکہ کے ناقابل اعتماد ہونے پر زور. اور سامنے پیش ہیں تفصیل سے خبریں. پاکستان اور چین نے آج اسلام آباد میں 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق چین کے نائب وزیر اعظم ہی لنگ فنگ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر پاکستان پہنچنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس پہنچے، جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا. سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے ہونے والی تقریب میں پاکستان اور چین کے درمیان 6 معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. اس تقریب میں چین کے نائب وزیر اعظم اور کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن ہی لنگ فنگ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے. دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جن معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، ان میں سی پیک کی مشترکہ تعاون کمیٹی، سی پیک کے فریم ورک کے اندر ماہرین کے تبادلے کے طریقہ کار کے قیام، پاکستان سے چین کو خشک مرچوں کی برآمد، قراقرم ہائی وے فیز 2 پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اسٹڈی، سفارتی ذرائع سے صنعتی کارکنوں کے تبادلے کے پروگرام اور ML1 منصوبے کی دستاویزات بھی شامل تھیں. اس تقریب میں وفاقی وزراء اور چینی وفد کے ارکان بھی موجود تھے. کراچی میں ایک فیکٹری میں دھماکے سے 1 درجن سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. دھماکہ کورنگی کے انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک فیکٹری میں ہوا. دھماکے سے فیکٹری کی چھت گر گئی، جس میں دب کے 12 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. دھماکے کے بعد فیکٹری میں آگ لگ جانے سے بھی متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے. دھماکے کی وجہ فیکٹری میں گیس لیکیج بتائی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق گیس لیکیج کی وجہ سے فیکٹری میں گیس بھر گئی تھی. اس درمیان فیکٹری کے کچن میں کسی نے ماچس جلائی تو دھماکہ ہو گیا. زخمیوں میں ایک کی حالت نازک بتائی گئی ہے. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیر کو بھی منی پور کا مسئلہ چھایا رہا اور کارروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی. ہندوستان کی ریاست منی پور تشدد کو لے کر پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کے مطالبے کو لے کر اپوزیشن پارٹیوں کا ہنگامہ آج بھی جاری رہا. ہنگامے اور نعرے بازی کے درمیان لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ایوان میں وقفے سوالات کی کارروائی کو چلانے کی کوشش کی، لیکن ہنگامہ جاری رہنے پر انہوں نے ایوان کی کارروائی کو دوپہر بعد 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا. دوسری طرف راجیہ سبھا میں بھی اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کے ہنگامے کے سبب کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. وقفے سوالات کے دوران اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کے پلے کارڈ لہرانے کی وجہ سے وزراء کو بھی اپنی سیٹ چھوڑ کر پیچھے والی سیٹوں پر جا کر جواب دینا پڑا. وقفے سوال چلنے دینے کی اپیل بے اثر ہونے پر لوک سبھا اسپیکر نے ایوان کی کاروائی کو 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ دوسری طرف کانگریس سمیت انڈیا اتحاد میں شامل سبھی پارٹیوں نے راجیہ سبھا میں رول 267 کے تحت تفصیل بحث کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بحث کے لیے راجیہ سبھا چیئرمین کو 65 اراکین پارلیمنٹ نے نوٹس دیے ہیں۔ راجیہ سبھا میں اپنی بات رکھتے ہوئے حزب مخالف لیڈر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ ہم رول 267 کے تحت بحث چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری گزارش ہے کہ ہمارا مطالبہ پورا ہو۔ انڈیا اتحاد کے کئی اراکین پارلیمنٹ منی پور کے حالات دیکھ کر لوٹے ہیں، منی پور جل رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی اعتماد کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ناصر کنانی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکی حکومت کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نظر واضح ہے، ہم کبھی بھی اعتماد کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے سابق سفارتکار رابرٹ مالی کی لیک ہونے والی آڈیو اور اس بارے میں ایران کی آئندہ حکمت عملی کے بارے میں کہا کہ یہ بات کہ اس شخص نے کیا کہا ہے یہ امریکی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں وضاحت کرے، لیکن ایران پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں مذاکرات کو اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر ایران کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کو جاری رکھنا امریکہ پر ایران کے اعتماد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ ایران اپنے قومی مفادات کے تحت اور ایٹمی معاہدے کی روح کے مطابق مذاکرات کر رہا ہے اور سفارتی راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی مقابل فریق تیار ہو اور ہمیں مقابل فریق کے اس کے پابند رہنے کے بارے میں اطمینان حاصل ہو جائے تو ایٹمی معاہدہ جاری رہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سارے عمل کے دوران ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے فریق کی حیثیت سے ہم ملک کے قومی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کو جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ تہران اور ایران اور شام کے ایران اور شام کے وزرائے خارجہ نے باہمی روابط اور علاقائی نیز بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد پیر کو ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایران کے دورے پر تہران پہنچے۔ ایران کے دفتر خارجہ میں استقبال کی تقریب کے بعد شام کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس دورے کا ایک اہم ترین مقصد ایران کے صدر کے دورے دمشق میں دونوں ملکوں کے صدور کی دستخط سے منعقدہ سمجھوتے پر عمل درآمد اور اس سلسلے میں تعاون کو مزید فروغ دیے جانے کی راہوں کا جائزہ بتایا گیا ہے۔ ایران اور شام کے درمیان اسٹریٹجک تعاون جاری ہے اور شام کی قانونی حکومت کے لیے ایران کی حمایت اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف مہم میں بشار اسد کی حکومت کے لیے ایران کی مدد سے مذکورہ اسٹریٹجک تعاون کی تصدیق ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ داعش دہشت گرد گروہوں کی شکست کے بعد ایران اور شام کے تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہوا ہے اور یہ تعلقات تمام شعبوں میں بخوبی فروغ پا رہے ہیں۔ پریس ذرائع نے اعلان کیا کہ جبہت النصرہ کے دہشت گردوں نے ایک بار پھر کم کشیدگی والے علاقوں پر حملہ کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، جبکہ شامی فوج نے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ النصرہ دہشت گرد گروہ نے فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حما اور ادلب کے مضافاتی علاقوں میں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں شامی فوج نے بھی سہل الغاب میں العمقیہ کے علاقوں اور السرمانیہ کے اطراف میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شدید حملہ کیا ہے۔ شامی فوج نے ادلب کے مضافات میں جبل الزاویہ کے مختلف علاقوں میں جملہ فطیرہ، کنسفرہ اور سفوہن میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ مشرقی صحرا کے علاقے میں شامی فوج نے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی کارروائی کی، جہاں اب کسی حد تک امن قائم ہے۔ اتوار کے روز بھی پیرس ذرائع نے جبہت النصرہ کے ٹھکانوں پر شامی فوج کے حملے کی خبر دی تھی، جس میں 30 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور 9 زخمی ہوئے۔ یاد رہے کہ ایران، روس اور ترکیہ کے 2017 کے سمجھوتے کی بنیاد پر آستانہ امن فارمولے کے تحت یہ چاروں ممالک شام میں امن علاقوں کے ضامن ممالک شمار ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں سے 3 علاقے 2018 میں شامی فوج کے حوالے کیے گئے، مگر چوتھا علاقہ کہ جہاں ادلب صوبہ اور شام کے شمال مغربی علاقے اور اسی طرح رقہ، حما، لازقیہ اور حلب کے مضافاتی علاقے بھی شامل ہیں، ابھی دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بھی بیشتر علاقوں پر تحریر الشام نامی دہشت گرد گروہ کا قبضہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بدنام زمانہ تکفیری دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ نے اپنے تمام نام بدل کے تحریر الشام رکھ لیا ہے۔ 2018 کے موسم گرما کے اواخر میں روس اور ترکیہ کے سربراہوں نے شہر سوچی میں اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ ترکیہ اس علاقے میں موجود دہشت گردوں کو غیر مسلح اور ان سے علاقے کو خالی کرائے گا۔ اس وعدے پر اب تک عمل نہیں ہوا اور اس علاقے میں دہشت گرد جب چاہتے ہیں شامی فوج کے ٹھکانوں اور آس پاس میں روسی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب حلب کے شمالی مضافاتی شہر تل رفعت میں کہ جہاں شام کی کرد ڈیموکریٹک فورس موجود ہے، ترکی قابض فوج سے وابستہ ایک ڈرون طیارہ مار گرایا گیا۔ ادھر ترکیہ کی فوج نے حسکہ کے شمال مشرق اور مغرب میں خاص طور سے تل اللبن نامی علاقے پر شدید گولہ باری کی، جس میں اس علاقے کے لوگوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ پھر ذرائع نے اعلان کیا کہ دہشت گردی کے خلاف قائم نام نہاد بین الاقوامی اتحاد کی فوج نے، جس کی سربراہی امریکہ کرتا ہے، عراق سے ایک فوجی قافلے کو غیر قانونی الولید گزرگاہ سے شمالی حسکہ کے مضافات میں اپنے فوجی اڈے منتقل کیا ہے۔ امریکی فوجوں نے صوبہ دار الزور کے شمالی علاقے میں کونیکو گیس فیلڈ میں فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ ان امریکی فوجوں نے اسی طرح معابر البرید علاقے کے قریب جاسوسی کی کاروائیاں انجام دی اور علاقے کی فضا میں امریکی ہیلی کاپٹروں نے پروازیں بھی کی۔ مصر میں جہاد اسلامی فلسطین اور دو دیگر گروہوں کے نمائندوں کی عدم شرکت کے ساتھ فلسطینی گروہوں کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے فلسطینی گروہوں کے اجلاس کے اختتام پر ایک بیان میں مذاکرات کی تکمیل کے لیے کمیٹی تشکیل دی جانے کی خبر دی اور کہا کہ فلسطینی گروہوں پر مشتمل یہ کمیٹی قومی اتحاد کے قیام کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ یہ ایسے حالت میں کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہوں نے 12 غاصب سین حکومت کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کی ہم آہنگی اور سیکورٹی تعاون کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے دفاع کے لیے غرب اردن میں تحریک مزاحمت کے ہاتھ کھلے رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ محمود عباس نے فلسطینی علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے واحد آپشن کے حیثیت سے مسلحانہ استقامت کی مخالفت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پرامن استقامت اور جد و جہد قومی اہداف کے حصول کا بہترین طریقہ ہے اور فلسطینی عوام کے مفادات اختلافات کے خاتمے متحدہ حکومت کے قیام سے پورے ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ مصر کے شہر العالمین میں فلسطینی گروہوں کا اجلاس فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ کی اپیل پر ہی تشکیل پایا تھا۔ غرب اردن کے علاقوں جنین اور توباس پر صہیونی جارحیت کے نتیجے میں غاصب صہیونی اور فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت کے مجاہدین نے غرب اردن کے علاقوں جنین اور توباس میں صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جہاں غاصب صہیونی اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کم سے کم ایک فلسطینی نوجوان کے گولی لگنے سے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ غاصب صہیونیوں نے جنین شیخ پر حملہ کر کے صہیونی قید سے رہا ہونے والے فتحی اتوم اور ربیع السانوری کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح مقامی ذرائع نے مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے شہر الخلیل میں غاصب صہیونی اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپ ہونے کی خبر دی ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونیوں کی پیر کی جارحیت کے دوران 7 فلسطینی جوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس سلسلے میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ جنین پر صہیونی جارحیت کے موقع پر فلسطینی مجاہدین نے صہیونی جارحین پر فائرنگ کی اور دستی بموں سے جوابی حملہ کیا، جس میں صہیونی فوجوں کی ایک بتر بند گاڑی تباہ ہو گئی۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ فلسطینی ذرائع نے پیر کو ایک ایسی تصویر وائرل کی جس میں غاصب صہیونی انتہا پسند آباد کار مسلمانوں کے قبل اول مسجد الاقصی کو جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں کہ باب المغاربہ میں صہیونی فوجوں نے ان انتہا پسند صہیونی آباد کاروں کی حمایت کی ہے۔ عراق کے علاقے دیوانیہ میں ایک امریکی فوجی کارواں پر حملے کی خبر ہے۔ عراقی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ پیر کی صبح دیوانیہ صوبے میں دہشت گرد امریکی فوج کے کارواں پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں امریکی فوج کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے۔ یہ حملہ ایسی حالت میں ہوا کہ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ امریکی فوجی شام میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے دہشت گردوں کو عراق منتقل کر رہے ہیں۔ امریکی فوجوں کی موجودگی پر عراقی عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ ملک سے امریکی افواج کے انخلا کی قرارداد پاس کر چکی ہے، مگر امریکہ نے تمام تر مخالفت کے باوجود عراق میں اپنے فوجیوں کو باقی رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ اور سامعین، پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے معروف سیاسی تجزیہ نگار حسین تقوی۔ حسین تقوی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
حسین تقوی، گزشتہ روز پاکستان کے علاقے باجوڑ میں ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں یہ خوفناک بم دھماکہ جمعیت علماء اسلام فے کے ورکرز کنونشن کے دوران ہوا، اور اس دھماکے کی وسیع پیمانے پر جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، سیاسی جماعتوں کے رہنما، اسی طریقے سے جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پاکستان میں اس بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے
جی.
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی پاکستان میں جو یہ گزشتہ روز خوفناک بم دھماکہ ہوا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ ہمدردی اور جاں بحق ہونے والے لواحقین کو جو ہے وہ تعزیت پیش کرتے ہوئے صبر کی جو ہے ان سے درخواست کی ہے. اس بم دھماکے میں مریم زہرا، جو آخرین خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق تقریباً 50 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں اور 150 سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اپنے تعزیتی پیغام میں اس قسم کے اقدامات کو غیر انسانی اور وحشیانہ قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ جو اس کے کرنے والے ہیں ان کو کچھ بھی ان چیزوں سے جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ مثلا اپنے لیے خود جو ہے وہ مشکلات پیدا کریں گے، اور دہشت گردی جو ہے وہ ملکوں کے عزم و ارادے پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. اور پاکستان کی حکومت ہو یا اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت ہو، انہوں نے ہمیشہ دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف مہم میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2 سال قبل افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ آئی، اور یہ سوال جو ہے اہم اٹھایا جا رہا تھا کہ تشدد آمیز جو کاروائیاں ہیں، ناامنی ہے، وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی اور افغانستان میں بھی حالات جو ہے وہ پرامن جو ہے وہ رہیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ طالبان کی افغانستان میں حکومت آنے کے بعد پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہیں اس میں تحریک طالبان پاکستان نے اپنی سرگرمیوں کو جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا، اور دہشت گردانہ حملے اور اسی طریقے سے بم دھماکے اور بہت سی جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر جو ہے وہ حملے کیے جاتے رہے اور اس کی ہر سطح پر مذمت کی جائے. یہاں پر یہ بات میں آپ کی خدمت میں، اپنے ناظرین سامعین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہوں، فوج ہوں، وہ ایک عرصے سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں پر جو ہے وہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر جو ہے وہ حملے بھی کیے جاتے ہیں اور ان کے حملوں کو ناکام بھی بنایا جاتا ہے. یہ جو حملہ ہوا ہے یہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان کی جو جماعت ہے اور پاکستان کے سرکردہ سیاسی رہنما ہیں، اور ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ ان کا پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ رہا ہے
جی.
اور یہ دھماکہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں کشیدگی بھی پیدا ہونے کا جو ہے وہ باعث بنا ہے. طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے بھی پاکستان میں اس دہشت گردانہ حملے کی جو ہے وہ مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس قسم کے مجرمانہ اقدامات کی کسی بھی قیمت پر بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کی جا سکتی، اور یہ قابل مذمت عمل ہے. یہاں پر یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ پاکستان میں ایک مرتبہ مثلاً کس طریقے سے یہ دوبارہ دہشت گردانہ کاروائیاں، ہم نے دیکھا کہ کچھ مہینے قبل بھی اسی قسم کے دہشت گردانہ حملے پاکستان میں جو ہے وہ شروع ہوئے تھے. اب وہ دہشت گرد تنظیمیں مختلف ناموں سے، مختلف عنوانات سے جو ہے وہ دہشت گردانہ واقعات کی ذمہ داری قبول کر رہی ہیں، اور حقیقی جو عوامل ہیں ان دھماکوں کے ان کے مثلاً نام کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں حالیہ یا اس سے قبل جو ہونے والے دہشت گردانہ حملے ہیں اس میں دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان داعش کے عناصر جو ہے وہ ملوث رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک سیاسی استحکام جو ہے وجود میں آئے، اور جس کے بعد سیاسی قیادت جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک ٹھوس پالیسی جو پاکستان میں بنی ہوئی ہے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، پاکستان کے صدر عارف علوی نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ دہشت گردوں کے کسی بھی جو ان کے عزائم ہیں، ناپاک عزائم ہیں، ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جہاں پر بھی یہ چھپے ہوئے ہوئے وہاں پر ان کو نابود کرنے کے لیے، ان کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز، فوج جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ نرمی نہیں برتی جائے گی، اور دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو بھی جو ہے وہ تلاش کر کے ان کو تباہ کیا جائے گا.
آپ کا بہت بہت شکریہ حسین تقوی. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں میں لب کشا نہیں ہوں طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی
سمعین اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 مرداد، 13 محرم الحرام اور 31 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ محرم الحرام 376 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ماہر فلکیات و نجوم ابوالحسن عمر صوفی رازی نے وفات پائی. صوفی رازی آل بویا خاندان کے بادشاہ عزد الدولہ دہلمی کے دربار سے منسلک تھے، چنانچہ انہوں نے انہی کے نام اپنی گنا قدر کتاب سور الکواکب لکھی. ریاضی میں صوفی رازی کی واحد کتاب کا نام اشکال متساوی الاضلاع ہے. تیرہ محرم سن 1021 ہجری قمری کو معروف ایرانی عالم دین اور فقیہ ملا عبداللہ ششتری نے وفات پائی. انہوں نے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلیٰ دینی درسگاہ میں برسوں تعلیم حاصل کی اور ممتاز علماء سے قصب فیض کیا. اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. ملا عبداللہ ششتری کا زہد و تقویٰ بہت زیادہ مشہور تھا اور ان کی سادہ زندگی کا عام شہرا تھا. اس کے علاوہ وہ لوگوں کی مشکلات اور مسائل حل کرنے میں پیش اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے. اکتیس جولائی 1806 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے جنوبی علاقے کیپ ٹاؤن پر برطانوی فوجیوں نے قبضہ کر لیا. اس طرح افریقہ کے جنوبی علاقوں پر برطانیہ کے استعماری دور کا آغاز ہوا. یہ علاقہ سونے اور ہیروں کی کانوں سے مالا مال ہے. اسی بنا پر استعماری طاقتوں کی لالچی نظریں ہمیشہ اس علاقے پر رہی ہیں. 31 جولائی 1880 کو موجودہ اتر پردیش کے شہر وارانسی کے قریب ایک گاؤں لمحی میں اردو کے عظیم افسانہ نگار منشی پریم چند پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا، لیکن ادبی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جو ایک ڈاکخانے میں کلرک تھے۔ ان کے دادا گاؤں کے پٹواری تھے۔ پریم چند ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 7-8 برس فارسی پڑھنے کے بعد انگریزی تعلیم شروع کی۔ 15 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ 1 سال بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ پورے گھر بار کا بوجھ منشی پریم چند پر ہی پڑ گیا۔ فکر معاش نے زیادہ پریشان کیا تو لڑکوں کو بطور استاد پڑھانے لگے اور میٹرک پاس کرنے کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ اسی دوران بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ یہ دور ہندوستان کی تاریخ کا بہت اہم دور تھا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی اس وقت نئے مراحل اور حساس دور سے گزر رہی تھی۔ پریم چند ایک کامیاب ادیب، محب وطن شہری، ہنرمند مقرر، ذمہ دار ایڈیٹر اور حساس مصنف تھے۔ 1908 میں ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن شائع ہوا، جسے انگریز حکومت نے ضبط کر لیا۔ اس کے بعد وہ منشی پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے، جبکہ اس سے پہلے وہ نواب رائے کے قلمی نام سے لکھتے تھے۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں سوز وطن کے علاوہ پریم 25، پریم 32، پریم 40، زادرہ، واردات، خواب و خیال اور ناولوں میں ہم خرما و ہم سواب، اسرار محبت، بازار حسن، میدان عمل، گوشہ عافیت اور جلوہ ایثار شامل ہیں۔ پریم چند کا شمار اردو کی ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ 8 اکتوبر 1936 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ July 31, 1886 کو ہنگری کے معروف موسیقار فرانز لسٹ نے وفات پائی۔ وہ 1811 میں پیدا ہوئے اور ابتدائی جوانی میں ہی موسیقی میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ فاؤسٹ کے نام سے موسوم سمفونی ان کا معروف ترین شاہکار ہے۔ July 31, 1944 کو فرانس کے معروف مصنف انتوان دی سینٹ ایگزوپیری ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ انہیں ہوا بازی کا شوق تھا اور انہوں نے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے جہاز اڑانے کی تربیت حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ فوج کے لیے ڈاک کی ترسیل پر معمور ہوئے اور اسی طرح کا ایک مشن انجام دیتے ہوئے ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک نہ تو ان کا طیارہ ملا اور نہ ہی ان کی لاش۔ سینٹ ایگزوپیری فارغ اوقات میں بچوں کے لیے قصے کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ چھوٹا شہزادہ ان کی معروف ترین کہانی ہے، جسے ادب کی دنیا کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ July 31, 1953 کو دنیا کا دوسرا اور پاکستان کا بلند ترین پہاڑ K2 سر کیا گیا۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 28,250 فٹ یا 8,607 میٹر ہے۔ K2 سر کرنے کی مہم کا آغاز 20ویں صدی کے اوائل سے ہوا تھا، لیکن 1939 تک ہونے والی تمام مہمات ناکام رہیں۔ تاہم 1953 میں اٹلی کے کوہ پیماؤں کی ایک 15 رکنی ٹیم، جس کی قیادت پروفیسر ڈیسو کر رہے تھے، پاکستان پہنچی۔ اس ٹیم کے دو ارکان اس چوٹی کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ K2 کی اہمیت صرف اس کی بلندی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خوبصورت چوٹیوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز اور بلتستان کی حسین وادیاں بھی واقع ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک۔
لو اممہ میرا آخری سلام، لو اممہ میرا آخری سلام، لو اممہ میرا آخری سلام،
آوازی سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام قبول ہو۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے پیش کیے جانے والے سلسلے وار پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک کا آج یہ آخری پروگرام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔
کہتی تھی زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر، آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر،
زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر،
آئی ہوں پرسے کے لیے قبر پر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر،
زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر،
کیسے سناؤں میں وہ سب واقعہ، پہنچے جس طرح سے ہم کربلا، امت عاصی نے ستم کیا کیا، نہر سے خیموں کو ہٹایا گیا، نرغا کیا اشقیا نے آن کر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر،
زینب کہنا نہ خبر، ہو گیا پردیس میں برباد گھر۔
سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کی کچھ ایسی منصوبہ بندی کی کہ انسانوں میں آپ کی قربانی اور یاد ہمیشہ ہی زندہ و جاوید رہے۔ یہی چیز مسلمانوں کی غفلت، ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور تحریف دین میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام اسلام کی بقا اور مسلمانوں کی بیداری کا ضامن ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی بقا کے لیے اپنی تحریک کو دو مرحلوں پر استوار کیا۔ پہلا مرحلہ خون، شہادت اور انقلاب کا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ پیغام رسانی، امت مسلمہ کی بیداری اور اس واقعے کی یاد کو زندہ اور تازہ رکھنے کا تھا۔ اس تحریک کے پہلے مرحلے کی ذمہ داری جانصار مردوں پر تھی جو اپنے پورے وجود کے ساتھ ظلم و ستم اور انحراف کے سامنے ثابت قدم رہے اور اس راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ لیکن اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی ذمہ داری حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب، بیٹے سید سجاد اور چند بیواؤں اور بچوں کے سپرد کی۔ یزیدی لشکر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کربلا میں ایک بھی مرد کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر یہ مشیت پروردگار تھی کہ اسے اس روئے زمین پر امامت کے سلسلے کو قائم و دائم رکھنا تھا۔ اس لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کو عارضی بیماری میں مبتلا کر کے ان کی جان کا تحفظ کیا، اور اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حسینی مشن کی تکمیل کی اور ایسے خطبے دیے کہ یزیدی تخت کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔
سامعین، 11 محرم سن 61 ہجری کو اہل بیت اطہار کے اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اہل بیت کے امور کی باغ ڈور امام زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ آپ امام ہیں اور آ حضرت کی اطاعت کرنا سب پر واجب ہے۔ قافلہ سالار زینب کبریٰ ہیں، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی قریب ترین فرد ہیں اور خواتین میں سب سے بزرگ ہیں۔ راہ حق و حقیقت میں کربلا کی فرش شناس خواتین نے امام عالی مقام کی بہن حضرت زینب کبریٰ کی قیادت میں ایمان و اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر و تحمل اور شجاعت و استقامت کے وہ جوہر پیش کیے ہیں کہ جس کی مثال تاریخ اسلام بلکہ تاریخ بشریت میں بھی ملنا ناممکن ہے۔ کربلا کی شہادت و اسیری کے دوران خواتین نے اپنی وفاداری اور ایثار و قربانی کے ذریعے اسلامی تحریک میں وہ رنگ بھرے ہیں کہ جن کی اہمیت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ وہ خود پورے وقار و جلال کے ساتھ قتل و اسیری کی تمام منزلوں سے گزر گئیں اور شکوے کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ آیا۔ نصرت اسلام کی راہ میں پہاڑ کی مانند ثابت قدم رہیں اور اپنے عزم و ہمت کے تحت کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں حسینیت کی فتح کے پرچم لہرا دیے۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی ہم قدم و ہم آواز ام کلثوم، رباب، لیلا، ام فروہ، سکینہ، فاطمہ اور عاتقہ نیز امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی با ایثار خواتین نے شجاعت اور ایثار و قربانی کے لازوال نقوش ثبت کر دیے۔ ظاہر ہے کہ ان خواتین اور بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں تھا کہ جنہوں نے عاشور کے دن رنج و مشقت اور غم برداشت کیے تھے، دلخراش واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنے عزیزوں کے داغ اٹھائے تھے اور اب وہ بے رحم دشمنوں کے محاصرے میں ہیں۔ ان با عفت خواتین اور بچوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کر کے کافر قیدیوں کی طرح لے جایا جا رہا تھا۔ جناب زینب کو قافلہ سالار کی حیثیت سے خواتین کے احساس و جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو خوفناک صورتحال ہے اس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جان کی حفاظت بھی کرنا ہے کہ جو قافلے میں جناب زینب کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ پیغام رسانی کا بار آپ پر زیادہ ضرور ہے، مگر زینب کے حوصلے میں استقامت بھی اپنے اس حد کمال کو پائی جاتی ہے کہ وہ بڑی مشکلوں اور مصائب کے وحشت ناک طوفانوں سے ہرگز نہ گھبرائیں اور مقصد حسینی کو جاویداں بنانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تاریخ کا بے مثال نمونہ پیش کیا ہے۔
سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا بابا تھا جس کا ہے در کیار وہ بہنا ہر کام پہ تھی بھائی کی غم خوار وہ بہنا شب ماتم حسینا
حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک دن سے بھی کم وقت میں اپنے کئی بھائیوں، بھتیجوں اور چچیروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں غلتا دیکھا۔ ان میں سے کسی ایک کا غم بھی کسی بھی مضبوط اور فولادی اعصاب کے مالک انسان کی کمر توڑنے اور ایک طویل عرصے کے لیے زندگی کو معمول کی حالت سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر تین اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری امام سجاد علیہ السلام کی تیمارداری اور دشمن کے حملوں اور سازشوں سے آپ کی جان کی حفاظت کرنا تھی۔ دوسری ذمہ داری اہل بیت عصمت و طہارت کی خواتین اور بچوں کی حفاظت اور ان کی حمایت اور دفاع تھی۔ اور آپ کی تیسری ذمہ داری یہ تھی کہ کربلا کے شہیدوں کے خون کا پیغام آپ دنیا تک پہنچائیں اور امت مسلمہ کو خواب غفلت سے جگائیں اور اسے حالات سے آگاہ کریں۔
سامعین، جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک دو مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ پیکار، جہاد اور شہادت کا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ پیغام رسانی اور امت مسلمہ کی بیداری کا مرحلہ تھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی تحریک صرف پہلے مرحلے تک محدود رہتی تو سرزمین کربلا کے اطراف کے شہروں تک طبیعی طور پر امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور شہادت کی خبر پہنچنے کے لیے کئی ماہ کا عرصہ درکار تھا۔ اس عرصے میں یزیدی اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی پروپیگنڈا مشینری کو استعمال کر کے بڑی آسانی سے کربلا کے حقائق میں تحریف کر سکتے تھے اور عوام الناس تک کربلا کے واقعات کو اس طریقے سے پہنچا سکتے تھے کہ جس سے یزید کی حکومت کو کم سے کم نقصان پہنچتا۔ اس صورت میں مسلمانوں کے اس دور کے معاشرے اور آئندہ کی نسلوں میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی تاثیر میں بہت کمی واقع ہو جاتی، اور یقیناً ہم آج کے دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی اس قدر برکتوں اور اثرات کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری نے بنی امیہ کے وسیع تر پروپیگنڈوں اور سرگرمیوں کو ناکام بنا دیا اور ان کی سازشوں کو تش تس بام کر دیا۔
جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سربراہی میں امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم نے کوفہ و شام اور اس قافلے کے راستے میں واقع ہونے والے شہروں کے عوام کے لیے بڑی تیزی سے یزید اور اس کے کارندوں کے مظالم اور خبیث چہرے سے نقاب اٹھائی اور انہیں ذلت و رسوائی کی دھول چٹائی۔ انہوں نے کم سے کم ممکنہ وقت میں امام حسین علیہ السلام کی حق طلبی، ظلم ستیزی، دین کی حفاظت، مظلومیت اور عدل خواہی کی آواز کو بہت سے شہروں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں یزید نے یہ درک کر لیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور آپ کے اہل حرم کی اسارت کے ذریعے اپنے معینہ اہداف و مقاصد تک رسائی حاصل نہیں کر سکا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس نے روز بروز اپنے آپ کو زیادہ ذلیل اور قابل نفرت بنایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کی اسیری اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی قیادت میں ان کے اقدامات نے نہ فقط اس دور میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو تحریف سے محفوظ رکھا، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں اسے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بعض متصف قسم کے افراد بھی یزید اور یزیدیوں کے مظالم پر پردہ نہیں ڈال سکے۔
مکتب امام حسین علیہ السلام میں استکبار ستیزی کی ایک خصوصیت جو کہ زیارت اربعین میں بھی ذکر ہوئی ہے، جہل سے مقابلہ اور لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نجات دلانا ہے۔ جیسا کہ معصومین علیہ السلام کی زبان سے نقل ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دل کا خون تیری راہ میں قربان کر دیا اور ایثار و فداکاری کی انتہا کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہل و نادانی اور حیرت و سرگردانی سے نجات دلا سکیں۔ آج انسانی معاشرے میں مفاسد پھیلانے اور معاشرے کا سکون و چین چھیننے میں استکبار کا مسئلہ پیش پیش ہے، اور ہمارے زمانے کی سب سے بڑی مشکل یہی استکبار ہے، جس میں سر فہرست امریکہ اور اسرائیل ہے۔ آج اسرائیل اپنے ایجنٹوں کے ذریعے قرآن کی توہین کروا رہا ہے، ایسے میں مسلمان کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ آج دنیا کے مسلمان جب قرآن مجید کی توہین کو دیکھ کر اس گھناونے اقدام کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، تو پھر سوچئے کہ جو ہادی امت ہو، جو دین کا پیشوا ہو اور رہبر ہو، وہ کس طرح سے یزیدی اقدامات کے سامنے خاموش بیٹھ سکتا تھا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے دین کے خلاف ہونے والے اقدامات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس راہ میں اپنی عظیم جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہدف ظلم ستیزی اور ظالموں سے مقابلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ ظلم ستیزی کا مسئلہ دنیا اسلام میں منحصر نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نسل بشریت کو جو تعلیمات عطا کی ہیں وہ تمام امتوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے راہ گشا ہیں۔ اس بنا پر عاشورہ حسینی کی تاریخ کا دقیق مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کربلا اور عاشورہ ایک تاریخی حادثے سے نکل چکا ہے اور ایک مکتب میں تبدیل ہو چکا ہے، ایسا مکتب جو انسان ساز اور افتخار آمیز ہے۔ یہ مکتب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلام کی سرحدوں سے گزر کر دوسری قوموں کے لیے بھی نمونۂ عمل بن چکا ہے۔
سامعین، یقیناً عاشور کے دن کربلا میں تلوار پر خون کو فتح حاصل ہوئی اور اس فتح و کامیابی کی روح رواں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات تھی، ورنہ خون تو کربلا میں بہ چکا تھا۔ جناب زینب نے اس ظاہری شکست کو قیامت تک کے لیے حقیقی کامیابی اور کامرانی میں بدل کر باطل کے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا، اور ابن زیاد کے دربار میں جب کسی دشمن نے آپ سے پوچھا کہ جو کچھ خدا نے آپ کے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا اسے آپ کیسا دیکھ رہی ہیں، تو آپ نے بڑی دلیری اور پر روب انداز میں فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، یعنی میں نے کربلا میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ دشمن کے اس سوال کا مقصد آپ کے حوصلے کو کمزور کرنا اور شہیدان کربلا کی قربانیوں کو غلط انداز میں پیش کرنا تھا، لیکن جناب زینب نے اپنے ان جملات اور شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں اپنے فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے ان کی اس شیطانی سوچ کو ذلت و رسوائی کا طوق پہنا دیا اور قیامت تک کے لیے دشمنوں کو نمرود و فرعون کی فہرست میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے اپنے بھائی کی جانشین بن کر ہر جگہ امام کے مقصد کو پہنچایا، اور آپ نے ہر جگہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ ارشاد فرما کر تمام دنیا والوں کو پیغام اور مقصد حسین سے آگاہ فرمایا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ سے خود ظالم و جابر کے دربار سے انقلاب برپا ہونا شروع ہوا اور بہت ہی کم مدت میں پوری دنیا میں اپنے بھائی اور امام کے پیغام یعنی حقیقی اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کا راستہ عزاداری کی صورت میں فراہم کیا۔ اسی لیے آج ہر جگہ فتح حسین کا اعلان یا حسین یا حسین کی صدا میں سنائی دے رہا ہے اور یزید اور یزیدیت کا کوئی ہم نوا اور نام لیوا نہیں ہے۔ گویا ہمیشہ کے لیے حسین اور حسینیت کامیابی کا نام بن گیا اور یزید و یزیدیت ناکامی کا نام ہو گیا۔
بلکہ کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سربر کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو۔
سامعین، معتبر روایات کے مطابق اہل حرم کو قید کر کے جس وقت کوفہ لے گئے شہر میں داخلے سے قبل ایک رات اسیروں کو بیرون شہر روک دیا گیا۔ آخر میں ایک دفعہ باجوں کے بجنے کی آواز آئی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ قیدیوں کو شہر میں لایا جائے مگر اس طرح سے کہ جتنے کٹے ہوئے سر ہیں شہدا کے وہ سب نیزوں پر بلند ہوں۔ سارے سر بلند کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر نصب کیا گیا تھا وہ نیزہ جناب زینب کے اونٹ کے پاس تھا۔ زینب کی گود میں سکینہ بھی تھی۔ سکینہ نے باپ کا سر نیزے پر دیکھا۔ امام حسین کے سر سے دو تین قطرے خون کے گرے۔ جناب زینب کی نگاہ پڑی تو اپنے کجاوے کی لکڑی پر اپنا سر دے مارا اور آپ نے کہا کہ میری ماں کے چاند، کیا میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیرا سر اس طرح سے نیزے پر بلند کیا جائے؟ کوفے کے بازاروں میں علی کی بیٹی ام کلثوم اور زینب سلام اللہ علیہما اور سید سجاد علیہ السلام کے یکے بعد دیگر خطبوں نے کوفیوں کے دلوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ وہ عالم ہوا کہ تماشے کے لیے جمع کیے گئے وفا کے دشمن دغا بازوں میں بھی گریہ و زاری سے کوہرام مچ گیا۔ ایسے میں علی علیہ السلام کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آواز دی،
اے کوفہ والو، اے مکر و دغا کے بندو، تم رو رہے ہو، خدا کرے تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں، تم یوں ہی نالا و فریاد کرتے رہو۔ تمہاری مثال اس بوڑھی عورت کی طرح ہے جو مضبوط دھاگا بٹ کر کھول دے اور فریاد کرے۔ تم کوڑے میں اگے ہوئے خس و خاشاک کی مانند ہو۔ سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کوفہ والو، تم ہمارے مصائب پر رو رہے ہو، تو پھر ہم پر یہ ظلم کس نے کیے ہیں؟ ہمارے عزیزوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ ہم کو اسیر کر کے یہاں کون لایا ہے؟ بچوں کو بھوک سے بیتاب دیکھ کر کچھ عورتوں نے صدقے کے کھجور بچوں کی طرف پھینکے تو ام کلثوم نے ٹوکا، خبردار، صدقہ ہم آل محمد پر حرام ہے۔ یہ سن کر مجمع سے گریہ و بکا کی آواز بلند بند ہو گئی اور پسر سعد نے حکم دیا کہ اسیروں کو مجمع سے دور کر دیا جائے۔ لکھا ہے کہ جب ابن زیاد کا یہ حکم پہنچا کہ اب قیدیوں کو شہر میں لایا جائے تو جناب زینب نے فضا سے کہا کہ اماں فضا، آپ شمر کے پاس جا کر اس سے کہیں کہ دختر فاطمہ تجھ سے تین درخواست کرتی ہے۔ اے شمر، مجھے سر کھلے شہر کوفہ میں جانے سے شرم آتی ہے۔ اے شمر، میں تیرے نبی کی نواسی ہوں، تین باتوں میں سے کم ایک بات ضرور مان لے، یا تو ایک چادر ہم بے قصوں کو دے دے کہ اس سے اپنے منہ چھپا لیں، اور اگر یہ منظور نہ ہو تو ہم کو ایسے راستے سے لے چل جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہو، اور اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی کر کے شہیدوں کے سر ہمارے اونٹوں کے برابر کر دے، لوگ ان کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہم پر نامحرموں کی نظر نہ پڑے۔
سامعین، یہ سن کر فضا شمر کے پاس پہنچی اور سامنے جا کر دختر زہرا کا پیغام پہنچانا چاہا، لیکن اس شقی نے اپنا منہ داہنی طرف پھیر لیا اور کوئی توجہ نہیں دی۔ فضا داہنی طرف گئی تو اس نے اپنا منہ بائیں طرف کر لیا۔ یہ بے توجہی دیکھ کر جناب فضا کو غصہ آ گیا، فرمانے لگی، اے شمر، تم مجھے نہیں جانتا، میرا نام فضا ہے، اگر اپنی شہزادی کا پیغام پہنچانا نہ ہوتا تو میں ہرگز تجھ جیسے شقی کے سامنے نہیں آتی۔ اس نے یہ سن کر کہا، اے فضا، کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ نے کہا، میری شہزادی کا کہنا ہے کہ ایک ایک چادر ہم کو دے دے تاکہ اپنا سر اور بدن چھپا لیں۔ اس شقی نے نہایت متکبرانہ انداز میں کہا، یہ درخواست منظور نہیں ہے۔ جناب فضا نے پھر دوسری بات کہی، اس نے کہا، یہ بھی منظور نہیں ہے۔ پھر جناب فضا نے تیسری بات کہی۔ شمر نے جھنجلا کر کہا، فضا، زینب سے کہہ دو کہ اب تم کوفے کی شہزادی نہیں ہو بلکہ ہماری قیدی ہو، جس طرح تم کو چاہیں گے لے جائیں، تمہارا جانا تمہاری خواہش پر موقوف نہیں ہے۔ الغرض، اس بد انجام کا یہ کلام سن کر جناب فضا رنجیدہ و ملول اپنی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور رو رو کر کہا، شہزادی، شمر کو کوئی بات منظور نہیں ہے۔ یہ سن کر دختر زہرا کو جلا آ گیا، فرمانے لگی، کسی بھی حال میں ہرگز دربار ابن زیاد میں نہیں جاؤں گی۔
یہ دیکھ کر بھائی کے سر کے قریب آئیں، سید سجاد نے عرض کی، پھوپھی اماں، ہم بے کس کر ہی کیا سکتے ہیں؟ فرمایا، بیٹا کچھ بھی صحیح، مگر زینب تو اس حال میں دربار ابن زیاد میں نہیں جائے گی، مجھے مرنا قبول ہے مگر یہ بے حرمتی گوارا نہیں۔ جب شمر لئی نے یہ سنا کہ زینب کسی طرح دربار میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے جناب زینب سے تو کچھ نہ کہا، البتہ تازیانہ لے کر بیمار کربلا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی ابن الحسین، اپنی پھوپھی کو دربار میں چلنے کو تیار کر دو، ورنہ اس تازیانے سے سخت ایذا دوں گا۔ یہ سن کر سید سجاد پھوپھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے پھوپھی اماں، آپ کیوں نہیں چلتی؟ شمر مجھے تازیانے مارنے پر تیار ہے۔ فرمایا، بیٹا، میں دختر زہرا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا تھا، میں تو ہرگز کھلے منہ اس طرح بازاروں اور درباروں میں نہیں جاؤں گی۔ ابھی یہ کلام کر ہی رہی تھی کہ آپ کی نگاہ اس نیزے پر پڑی جس پر سر حسین نصب تھا، دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ دیکھ کر بھائی کے سر کے قریب آئیں اور کہنے لگی، بھیا، آپ پر کیا ستم ہوا ہے کہ یوں زارو قطار رو رہے ہیں؟ فرمایا، بہن، ہماری محنت رائیگاں نہ کرو، جس طرح یہ اشقیہ دربار میں لے جانا چاہتے ہیں چلی جاؤ۔ یہ سن کر جناب زینب نے کہا، اچھا بھیا، آپ اشک نہ بہائیں، بہن جانے کے لیے تیار ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا، شمر سے کہہ دو کہ جس طرح چاہے مجھے دربار میں لے چلے۔ زینب نے بھائی کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر کے یہ بتا دیا کہ دین کی بقا کے لیے چاہے کچھ بھی مشکل پیش آئے، زینب سر جھکا کر سارے مصائب و آلام برداشت کرنے کو تیار ہے، مگر بھیا، آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں، مگر بھیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں۔
اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان ظلم و ناانصافی کی چکی میں پس رہے ہیں، پروردگار ان سب کو جلد از جلد ظالموں سے نجات عطا کرے۔ اس سلسلے وار پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک کے آخری پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
شمرتے بولی بالی سکینہ
ہے تیرا
ہارو یا بھر کیوں یہ کہتی ہے تو اے یتیمہ ہر نہ دوں گی میں اپنے بدل کا ارے ہو جو کوئی مدد کو بلا لے مار کر بس تو یہ دعویٰ ہر نہ دوں گی میں اپنے بدل کا.
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ کربلا ایک لا زوال تحریک کے عنوان سے ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام آخری پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام آئینۂ صحافت کا. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. آخر پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی بعض سرخیوں سے. منی پور کے عوام کا واحد مطالبہ انصاف کے ساتھ امن چاہیے. ہر مسجد میں مندر تلاش کرنے کی مہم بی جے پی کو مہنگی پڑے گی. سوامی پرساد موریا نے بی جے پی کو وارننگ دی. خواتین کی گمشدگی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. 3 سال میں 13 لاکھ سے زیادہ خواتین لاپتہ. اور سامعین، اخبار تاثیر نے مضمون تحریر کیا جس کا عنوان ہے 2024 کا عام انتخاب معلوم نہیں کیا کیا رنگ دکھائے گا. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، انتخاب کا دور جب بھی آتا ہے ملک میں جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اسے عوام کے مفاد سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، بس اپنی فتح یابی پر نگاہ مرکوز کیے ہوتی ہے. خواہ اس کے لیے جو بھی جتن کرنا پڑے، جو بھی رویہ اختیار کرنا پڑے، لیکن وہ کہا گیا ہے نا، وقت تغیر پسند ہے اور تبدیلی ہر شے کا مقدر ہے. چنانچہ ایک جانب انتخاب کے طور طریقے میں تبدیلی رونما ہوئی. یہ ایک جانب بیلٹ سے ای وی ایم مشین پر آ گیا تو سیاستدانوں کے ووٹ مانگنے کے طور طریقے میں بھی نمایاں تبدیلی رونما ہوئی. الغرض انتخاب کا سارا نظام ہی تبدیل ہو کر رہ گیا. پھر بھی پہلے سیاستدانوں کے دلوں میں عوام کا خوف ہوتا تھا، اس لیے سیاستدانوں کے ذریعے جو عوام سے وعدے کیے جاتے تھے وہ اگر سارے کے سارے نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور پورے کیے جاتے رہے، کیونکہ سیاستدانوں کو یہ علم تھا کہ ہمیں 5 سالوں کے بعد پھر عوام کے دروازوں پر دستک دینا ہی ہے. شاید یہی سب تھا کہ عوام اور سیاستدان میں راست طور پر تعلقات بحال رہتے تھے. ایم پی یا ایم ایل اے تک عوام کی رسائی آسان تھی. یہ سب یوں ہی نہیں تھا. پہلے کے ایم پی یا ایم ایل اے بس ایک ہی ٹرم کی بات سوچ کر نہیں میدان جنگ میں اترتے تھے، بلکہ ان کا منصوبہ لمبی پاری کا ہوا کرتا تھا. اس لیے عوام کی دلجوئی ان کی مجبوری ہوا کرتی تھی. لیکن زمانہ بدلا، سیاستدانوں کا بھی انداز بدلا، سیاستدانوں کی فہم میں تبدیلی آئی. اب لوگ یہ سوچ کر میدان انتخاب میں اترتے ہیں کہ کسی بھی طور ایک دفعہ ایم پی یا ایم ایل اے ہو جانا ہے، پھر تو بقیہ زندگی خود بخود عیش و عشرت میں بسر ہونی ہے. اسی منصوبے کے تحت لوگ انتخاب میں اترتے ہیں. ایسے منصوبے والے سیاستدانوں سے عوام کوئی امید نہیں کر سکتے، کیونکہ منافرت تو کانگریس کے عہد اقتدار میں بھی ہندوستان کے رگ و پے میں سرایت تھی، لیکن اس طرح کھلے طور پر نہیں، جہاں کہیں بھی فرقہ وارانہ فسادات عمل پذیر ہوتے تھے، حکمراں جماعت فوراً یہ الزام حزب مخالف یعنی سنگھی پریوار کے سر مٹ دیتی تھی، اور حزب اختلاف حکمراں جماعت کے سر منٹتے ہوئے یہ کہتا تھا کہ کانگریس خوف کی سیاست کر رہی ہے۔ مسلمانوں کو یوں تو ہر دور میں وطن عزیز کو جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے، لیکن حکمراں جماعت اور اس کے زرخرید غلامان نے تو انتہا کر دی ہے۔ 2024 کے عام انتخابات کے بعد حزب اقتدار کی جانب سے فرقہ واریت کا بالکل برہنہ رقص پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حکومت نے مذہبی منافرت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اپنے انتخابی منشور کو ہی اس سانچے میں ڈھال دیا۔ عوام سے وعدہ کیا کہ ہم حکومت میں آتے ہی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر تعمیر کروائیں گے، اس کے علاوہ گیانوی مسجد کا خاتمہ بھی عمل میں آئے گا۔ متذکرہ بالا دونوں مساجد کے علاوہ بھی قریب 350 مساجد ہمارے نشانے پر ہیں۔ اب رہا کشمیر سے تعزیرات ہند 370 کی بات، تو اسے بھی ہٹایا جائے گا، ان کے ایجنڈے میں شامل مسلم پرسنل لا بورڈ بھی رہا۔ یہ تمام ایسے معاملے شولوں کو ہوا دینے کے مانند تھے۔ چنانچہ جب بابری مسجد کے مقدمے کے فیصلے کا وقت آیا، جج نے اپنا فیصلہ لکھ لیا تھا جو مسلمانوں کے حق میں تھا، لیکن عین فیصلے کے روز وزیر اعلیٰ عدالت عظمیٰ پہنچے اور راست طور پر جج کے چیمبر میں پہنچ گئے، گفت و شنید ہوئی، اور جب فیصلہ سنایا گیا تو فیصلے کی تمام عبارات کو پس پشت ڈال دیا گیا اور فیصلہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر دیا گیا۔ سامعین، آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ شہ سرخی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے بغض نواز شریف میں نقصان پہنچایا ہے۔ آرمی ایک ترامیم پی ٹی آئی کا اپنے سینیٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، اور 9 مئی پاک فوج کا تختہ الٹنے کی سازش، سرغنہ سمیت سیاسی جتھا ملوث تھا شہباز شریف۔ سامعین، اسی اخبار نے کالم تحریر کیا ہے، عنوان ہے پاکستان کی خوشحالی کا بڑا منصوبہ۔ کالم نگار انصار عباسی لکھتے ہیں، پاکستان کے لیے اچھی خبر، حال ہی میں بنائی گئی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے اربوں ڈالرز کے منصوبے کی سرمایہ کاری کی منظوری دے دی ہے۔ ایک خبر کے مطابق سی پیک سے زیادہ بڑی سرمایہ کاری کے لیے منصوبوں کی منظوری دی جا رہی ہے، اور پاکستان میں 28 ارب ڈالرز سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ کونسل نے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین کو اربوں ڈالر کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی ہے۔ عرب ممالک کو جن منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے، ان میں دیا میر بھاشا ڈیم، ریکوڈک اور سعودی آئل ریفائنری سمیت متعدد منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خوراک و زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات، پیٹرولیم اور بجلی کے منصوبے بھی شروع کیے جا رہے ہیں۔ ان منصوبوں کے تحت ملک میں متعدد مویشی فارم قائم کیے جائیں گے، ایک ڈیری کمپنی قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے جس میں دودھ دینے والی 20,000 بہترین گائیں ہوں گی۔ ان ڈیری فارمز کو توسیع دے کر 5 یا اس سے بھی زیادہ فارمز بنائے جائیں گے۔ کونسل نے 10,000 جانوروں پر مشتمل کیمل یعنی اونٹ فارم کی بھی منظوری دے دی ہے۔ زراعت کی ترقی کے لیے کونسل نے چولستان میں 10,000 ایکڑ اراضی پر کارپوریٹ فارمنگ کی منظوری بھی دی ہے۔ اس منصوبے کو 85,000 ایکڑ تک توسیع دی جائے گی۔ خبر کے مطابق قطر اپنی فوڈ سیکورٹی کے لیے ان منصوبے میں گہری دلچسپی لے رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی نے متعدد ٹیکنالوجی زونز کے قیام کی بھی منظوری دے دی ہے۔ ان میں آپٹیکل فائبر نیٹورک، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، سیمی کنڈکٹر ڈیزائنرز، اسمارٹ ڈیوائسرز کی تیاری، گلوبل سکل ہب اسکیم اور مختلف سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے منصوبے شامل ہیں۔ کونسل نے چینیوٹ میں خام لوہے کے منصوبے، بیرائٹ لیڈ زنک پروجیکٹ، ضلع چاخی میں تانبے اور سونے کی تلاش کے ریکوڈک پروجیکٹ، ضلع خزدار میں لیڈ اور زنک کی تلاش کے پروجیکٹ، تاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی بھی منظوری دے دی ہے۔ بجلی کے منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ ان منصوبوں میں دیا میر بھاشا ڈیم، تھرکول بلاک نمبر 2، لیا اور جھنگ میں سولر پروجیکٹ، راجدھانی میں ہائیڈروورڈ پاور پروجیکٹ، غازی بروتھا سے فیصل آباد اور مٹیاری سے رحیم یار خان تک 2 ٹرانسمیشن لائنوں کے منصوبے میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ کونسل نے چولستان میں سیلاب کے پانی کو محفوظ بنانے اور بعد ازاں اسے آب پاشی کے لیے استعمال کرنے کے حوالے سے بھی فیزیبلٹی اسٹڈی کی تیاری اور چشمہ رائٹ بینک کینال کی تعمیر کے منصوبے کی بھی منظوری دی ہے۔ کونسل کے تحت ان تمام منصوبوں کو قانونی تحفظ دینے کے لیے متعلقہ قوانین میں ترامیم کی بھی منظوری دی جا چکی ہے۔ ان ترامیم کے تحت نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری کے لیے 1 window سہولت فراہم کی جائے گی، بلکہ کونسل کو کسی بھی ریگولیٹری باڈی، اتھارٹی، سرکاری ادارے، وزارت اور محکموں کو طلب کرنے کے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں تاکہ معمول کی رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کونسل کو ہر قسم کے عدالتی چارہ جوئی سے بھی قانونی تحفظ حاصل ہے، جبکہ نیب سمیت کوئی بھی اینٹی کرپشن ایجنسی، قانون نافذ کرنے والا ادارہ، حتیٰ کہ عدالت بھی کونسل سے کمرشیل ٹرانزیکشن یا معاہدے کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کر سکے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے مطبوعات ختم ہوا اور ہمارے اردو سروس کی دوسری مرضی بھی یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ نشریات کی دوسری مرض اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔